شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، بھرنے قضا سے پہلے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد آمد ہے، ریڈیو تہران نے اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، جسے آپ کی خدمت میں جمعہ 1 فروری سے پیر 10 فروری تک ہر روز پیش کیا جائے۔ سننا نہ بھولیے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں.
نصر من اللہ فتح قریب.
مبارک ہو ایران کا انقلاب. اسلام پر اس سے آیا شباب.
نصرٌ من اللہ فتحٌ قریب.
عزیز سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 بہمن، 27 رجب اور 28 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ہجرت سے 13 سال قبل 27 رجب کو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے مبعوث پر رسالت ہوئے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. آپ ایسے انسان کامل تھے کہ ہر لمحہ اللہ کی نشانیوں اور کائنات کے بارے میں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ غور و فکر فرماتے تھے. آپ کی صداقت، ایمانداری اور نیک کردار کا چرچا عام تھا. آپ کی انہی خوبیوں اور کمالات نے آپ کو لوگوں میں محترم و مکرم بنا دیا تھا. رسول اکرم اپنا بیشتر وقت مکے کے شمال میں واقع غار حرا میں عبادت خدا میں گزارتے تھے. ایک دن فرشتہ وحی جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور یہ بشارت دی کہ خالق کائنات نے آپ کو رسالت پر مبعوث فرمایا ہے. اس وقت سے آخری رسول کی حیثیت سے آپ کی بھاری ذمہ داری کا دور شروع ہوا، تاکہ آپ دین اسلام کو آخری اور مکمل ترین آسمانی دین کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں. بعثت کے بعد آپ نے جہالت، کفر اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کی اور مکے میں دین اسلام کی 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد مدینے ہجرت فرمائی. مدینے میں بھی رسول اکرم نے تبلیغ دین کا اپنا فریضہ الہی جاری رکھا اور اسلام کے درخشاں اصولوں پر حکومت قائم کی. تھوڑے ہی عرصے میں یہ حکومت دنیا کے بڑے حصے تک پھیل گئی. ستائیس رجب سن 1228 ہجری قمری کو معروف عالم دین علامہ شیخ جعفر کاشف الغطا نے نجف اشرف میں وفات پائی. انہوں نے فقہ، اصول فقہ، تفسیر، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کاشف الغطاء اپنے دور کے معروف فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ اس باتقوا عالم دین نے ممتاز شاگردوں کی تربیت کی۔ آیت اللہ کاشف الغطاء کی اہم ترین کتاب کا نام کشف الغطاء ہے۔ العقائد الجعفریہ اور الحق المبین بھی تصویب المجتہدین ان کی دیگر اہم کتابیں ہیں۔ نو بہمن 1320 ہجری شمسی کو ایران پر برطانیہ اور سابق سوویت یونین کے حملوں اور دوسری جنگ عظیم میں ایران کے غیر جانبدار موقف کی مخالفت کے بعد ایران، روس اور برطانیہ میں معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روس سے ایرانی حکومت کو مجبور ہو کر اتحادیوں کو اپنے زمینی، فضائی اور بحری راستوں کا استعمال کرنے کی اجازت دینی پڑی تاکہ اتحادی ممالک ایران کے راستے جرمنی کے مقابلے میں سابق سوویت یونین کی مدد کر سکیں۔ اس کے عوض سابق سوویت یونین اور برطانیہ نے ایران کی عرضی سالمی کو تسلیم کیا اور یہ وعدہ کیا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں ایران سے چلے جائیں گے۔ لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد بھی روس نہ صرف ایران سے انخلاء سے انکار کرتا رہا بلکہ ایران میں اپنی پٹھو حکومت قائم کر کے ایران کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ روس کی یہ سازش ایرانی عوام کی مزاحمت کی بنا پر ناکام ہو گئی۔ نو بہمن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کی طرف سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وطن واپسی پر پابندی کے خلاف تہران یونیورسٹی کی مسجد میں علماء نے دھرنا دیا۔ اس کے بعد ایران کے مسلمان عوام جوک در جوک اس مسجد کی طرف آنے لگے۔ غم و غصے اور اشتعال سے بھرے ہوئے عوام اللہ اکبر خمینی رہبر کے نعرے لگا رہے تھے اور شاہ کی ظالم حکومت کی سرنگونی اور امام خمینی کی ایران واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شاہ کی فوجی حکومت کے کارندوں نے عوام کو منتشر کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا، جس میں عوام کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو گئی۔ اٹھائیس جنوری 1701 عیسوی کو فرانس کے مشہور سیاح اور ریاضی دان کورنمن پیرس میں پیدا ہوئے۔ انہیں جوانی میں علم جغرافیہ، خصوصاً ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور ان تحقیقات کی بنیاد پر جو انہوں نے اس میدان میں انجام دیے انہیں ایک دانشور کی حیثیت سے شہرت ملی۔ 1735 میں کونڈمن کرہ ارض کے نصف النہار کے ایک کوس کے ناپ کے لیے مقرر کمیٹی کے سربراہ قرار پائے۔ اس کمیٹی کا کام 10 سال تک جاری رہا۔ کونڈمن کا 1774 میں انتقال ہوا۔ اٹھائیس جنوری 1725 کو رومانوف خاندان کے تیسرے روسی بادشاہ پیٹر دی گریٹ نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1696 میں برسر اقتدار آئے۔ ان کا خیال تھا کہ بحری راستوں پر تسلط روس کو بحری اور تجارتی میدان میں ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دے گا، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ بحیرہ بالٹک اور بحیرہ اسود کے ساحلوں پر مرکوز کر دی اور ان علاقوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے غیر انسانی اقدامات بھی کیے۔ اس دور میں لوگوں کی جان و مال اور آزادی محفوظ نہیں تھی۔ اٹھائیس جنوری 1881 عیسوی کو مشہور روسی مصنف فیوڈر ڈاسٹویوسکی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 59 سال تھی۔ انہیں ادبیات سے گہری دلچسپی تھی اور وہ نوجوانی سے ہی اس میدان میں اتر آئے۔ وہ بعد میں روس کے مشہور اہل قلم افراد میں شمار کیے گئے۔ اٹھائیس جنوری 1882 کو مراکش کے مشہور حریت پسند لیڈر امیر عبدالکریم رائفی پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے ملک پر فرانس اور اسپین کے تسلط کے خلاف جنگ شروع کی اور پہاڑی علاقے میں ریف کے نام سے مزاحمتی دستے تشکیل دیے۔ پہلی جنگ عظیم میں اسپین نے اپنے اختیارات کے دائرے کو وسیع تر کرنے کے لیے مراکش میں بہت زیادہ قتل عام کیا۔ جنگ کے بعد انقلابیوں کی تحریک جب عروج پر پہنچ گئی تو فرانسیسیوں نے بھی مراکش کے ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ اس طرح اسپین اور فرانس کے خلاف مراکش کے عوام کا انقلاب 18 سال کی جدوجہد کے بعد شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد عبدالکریم رائفی تحریک کے چند دوسرے لیڈروں کے ساتھ 1926 میں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیے گئے۔ جنوری 1933 عیسوی کو تحریک پاکستان کے رہنما چودھری رحمت علی نے اپنا کتابچہ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور شائع کرایا۔ اس کتابچے میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان تجویز کیا۔ اس سے تقریباً 2 سال قبل علامہ اقبال ہندوستان کو نظریاتی بنیادوں پر 2 مملکتوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر چکے تھے۔ چودھری رحمت علی نے یہ کتابچہ لندن میں اس تاریخی موقع پر تقسیم کیا جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی اور ہندوستان کی تمام قابل ذکر سیاسی شخصیات لندن میں موجود تھیں۔ اس طرح چودھری رحمت علی کی یہ تجویز نہ صرف لندن سے لے کر ہندوستان تک بلکہ ہر جگہ پہنچ گئی، بلکہ اس نے عالمگیر شہرت بھی حاصل کر لی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق 28 جنوری 1814 عیسوی کو یورپ کے ایک طاقتور بادشاہ شارلیمین کا انتقال ہوا۔ شارلیمین یا چارلز کبیر 2 اپریل 1742 عیسوی کو فرانس میں پیدا ہوئے اور باپ کے انتقال کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ مشترکہ طور پر سلطنت کے امور سنبھالے۔ شارلیمین اپنے بھائی کی موت کے بعد 771 میں فرینک قبائل کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی حریف اقوام کی سرکوبی اور اپنے زیر تسلط علاقوں میں وسعت شروع کر دیتے ہیں۔ شارلیمین یورپ کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے 800 عیسوی میں پوپ لیون سیون سے شاہی تاج حاصل کیا اور اس طرح بادشاہ نے روحانی مقام بھی حاصل کر لیا۔ انہوں نے فرانس اور دیگر ہمسایہ ممالک کے لوگوں کو جو بت پرست تھے زبردستی عیسائی بنایا اور یورپ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ نیز ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت میں فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہنگری، اٹلی کے شمالی اور وسطی علاقے اور اسپین کی 2 ریاستیں شامل تھیں۔ اگرچہ شارلیمین پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علم و ثقافت کے فروغ کے حامی تھے۔ سامن، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین السلام عابدین کی زینت، کثرت سے سجدہ کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی نگہداری میں آپ کی سیرت و کردار کی بلندی ایک مثالی نمونہ ہے۔ غربا پروری اور فقرا نوازی کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریوں اپنی پشت پر اٹھا کر فقراء مدینہ کے گھروں پر جاتے اور پوشیدہ طور پر ان کو تقسیم کرتے تھے۔ آپ کی فیض رسانی اور سلوک احسان کا دائرہ صرف دوستوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ جس طرح پروردگار عالم منکروں اور باغیوں کو بھی وسائل حیات سے محروم نہیں کرتا، اسی طرح امام علیہ السلام نے بھی اپنے دشمنوں اور اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا۔ امام محمد باقر السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے، جب کوئی نعمت خدا کی یاد آتی سجدہ فرماتے، جب کوئی خوف یا اندیشہ دور ہوتا تو سجدہ کرتے، جب کسی کے مکر سے نجات ملتی تو سجدے میں پیشانی رکھ دیتے، کسی ناخوشگوار خبر کو سنتے ہی سجدہ بجا لاتے، جب دوران تلاوت کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتے جہاں واجب یا سنتی سجدہ ہوتا تو سجدہ کرتے، جب دو شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ شکر بجا لاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سجاد اور سید الساجدین کے القاب سے موسوم ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ اس وقت سجدے میں تھے، لوگ آگ کا غل مچانے لگے، لیکن حضرت نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی۔ کسی نے کہا آپ کو آگ لگنے کی خبر بھی نہ ہوئی، آخر ایسا بے نیاز کس چیز نے بنایا؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا آخرت کی آگ نے۔ جس وقت امام حسین السلام نے اپنے رفیقوں اور عزیزوں کے ساتھ کربلا میں شہادت کا مرتبہ پایا تو امام زین العابدین السلام اپنی بیماری کے سبب جہاد میں شرکت سے معذور تھے۔ یہ ارادت بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ جس کے سبب سے نسل امامت کی حفاظت اور سلسلہ ہدایت کا تسلسل ممکن ہو سکا۔ امام حسین السلام کی شہادت کے بعد کربلا میں جو شام آئی وہ شام غریبہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس درد انگیز اور اذیتناک شام اور جگر سوز رات میں بھی سید سجاد علیہ السلام نے اپنی پیشانی سجدہ معبود میں رکھی تو صبح سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ امام زین العابدین السلام کی زندگی ابتلاء اور آزمائش کا نمونہ تھی، لیکن آپ کی شخصیت کا حسن اور آپ کی سیرت کی اثر آفرینی میں ان مصائب و شدائد سے کوئی کمی واقع نہ ہوئی، جن سے امام زین العابدین السلام اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دو چار رہے۔ امام حسین السلام کی شہادت کے بعد 34 برس آپ کی امامت کا عرصہ ہے۔ اس تمام عرصے میں آپ نے مسلمانوں کی اصلاح، ان کے نفوس کے تزکیے اور ان کی اجتماعی زندگی کے استحکام و ترقی کے لیے جد و جہد فرمائی۔ تبلیغ کا بڑا ذریعہ وہ دعائیں ہیں جن کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کہلاتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ ان پروگراموں کو غور سے سن رہے ہوں گے اور ان پروگراموں میں دی گئی ہدایات کی روشنی میں فارسی زبان کو سیکھنے میں کوشاں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ محمد اور رامین اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں۔ یہ دونوں ایک دن بس کے ذریعے یونیورسٹی سے ہاسٹل جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں۔ دونوں ہاسٹل کی عمارت اور اپنے کمروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان دونوں کی باہمی گفتگو سے ہمیں کمروں اور ہاسٹل کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ بتاتے چلیں کہ محمد کا کمرہ چھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کافی وہ تنگی کا احساس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد ایک اور کمرے میں منتقل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہاسٹل میں اپنا دراصل کمرہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی سابقہ پروگراموں کی طرح اس پروگرام میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ اور جملوں کو آئیے مل کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
خوبی،
تم ٹھیک ہو یا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟
ممنون،
شکریہ۔
آیا؟
کیا؟
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ۔
یک،
ایک۔
دو،
دو۔
ساختمان یک،
عمارت نمبر ایک یعنی ہاسٹل کے لیے یہ لفظ انتخاب ہوا ہے، یعنی آپ اس کو ہاسٹل نمبر ایک بھی کہہ سکتے ہیں.
نہ
نہیں.
ساختمان دو،
عمارت نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو.
پس
پھر.
من ہستم،
میں موجود ہوں یا میں ہوں.
من نیستم،
میں نہیں ہوں.
شما ہستید،
آپ موجود ہیں یا آپ ہیں.
اتاق،
کمرہ.
جدید،
نیا.
می خواهم،
میں چاہتا ہوں.
چرا،
کیوں.
اتاق من،
میرا کمرہ.
کوچک،
چھوٹا.
شلوغ،
تنگ.
اتاق کوچک و شلوغ است.
ایک چھوٹا اور تنگ کمرہ ہے.
تخت،
بیڈ یا بستر.
خالی،
خالی.
تخت خالی،
خالی بیڈ.
ما داریم،
ہمارے پاس موجود ہے.
شما دارید،
آپ کے پاس موجود ہے.
در،
میں.
در اتاق،
کمرے میں.
ما،
ہم.
اتاق ما،
ہمارا کمرہ.
بیا،
آؤ.
خیلی عالی است،
بہت اچھا ہے.
به اتاق،
کمرے میں. سامعین، اب جبکہ آپ نے مختلف الفاظ کو یاد کر لیا، محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے.
سلام رامین، خوبی؟
رامین سلام، آپ ٹھیک ہیں؟
سلام، ممنون.
سلام، میں ٹھیک ہوں. سامعین یہاں وضاحت کر دیں کہ ایران میں عام طور پر السلام علیکم کی بجائے سلام کہا جاتا ہے، اور جواب سلام کے طور پر بھی سلام کو ہی تکرار کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا.
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
کیا آپ بلڈنگ نمبر ایک میں ہیں؟
نه، من در ساختمان یک نیستم.
نہیں، میں بلڈنگ نمبر ایک میں نہیں ہوں.
پس شما در ساختمان دو هستید.
اچھا، آپ بلڈنگ نمبر دو میں ہیں.
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
جی ہاں، میں بلڈنگ نمبر دو میں ہوں.
من یک اتاق جدید می خواهم.
مجھے ایک نیا کمرہ چاہیے.
اتاق جدید؟ چرا؟
نیا کمرہ؟ کس لیے؟
من یک اتاق جدید می خواهم، چون اتاق من کوچک و شلوغ است.
مجھے ایک نیا کمرہ چاہیے کیونکہ میرا کمرہ چھوٹا اور تنگ ہے.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
کیا آپ کے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے؟
بله، به اتاق ما بیا.
جی ہاں، ہمارے کمرے میں آ جائیں.
خیلی عالی است،
یہ تو بہت اچھا ہے. سامعین، کیا آپ اس پروگرام میں پیش کی جانے والی داستان سے واقف ہو گئے؟ رامین کے کمرے میں ایک بیڈ خالی پڑا ہے، لہذا محمد رامین کے کمرے میں منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں وہ قیام کر سکتا ہے. آئیے ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
سلام رامین، خوبی؟
سلام، ممنون.
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
نه، من در ساختمان یک نیستم.
پس شما در ساختمان دو هستید؟
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
من یک اتاق جدید می خواهم.
اتاق جدید؟ چرا؟
من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
بله، به اتاق ما بیا.
خیلی عالی است.
سامعین، کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ محمد رامین کے کمرے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب اگلے پروگرام میں سنیے گا. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد
آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک, فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے, روح اسلام سے ایک وفا چاہیے, سیرت احمد مجتبی چاہیے, یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. امریکہ کی سربراہی میں دنیا کی شیطانی طاقتوں کی نگاہیں ملکوں اور اقوام کی قدرتی دولت اور ثروت پر ہیں, یوم بعثت پر رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب. لبنانی اور فلسطینی عوام کی حمایت پر اسلامی جمہوریہ ایران, عراق اور یمن کا شکریہ, حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا خطاب. مظلوم فلسطینی عوام کی اپنے وطن اور سرزمین سے بے دخلی ہرگز منظور نہیں, ٹرمپ کے منصوبے پر عالمی رد عمل. پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کا اجلاس متنازع, پیکا ترمیمی بل کی منظوری, ملک کی احتجاج. اور سمعین اب سماعت فرمائیں تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بعثت ایک مسلسل اور دائمی تحریک ہے فرمایا کہ بعثت کی برکتوں سے ہر دور میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‏ای نے بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حکومتی عہدیداروں، اسلامی ممالک کے نمائندوں اور سفیروں، نیز عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ دنیا کے طاقتور شیطانی ڈھانچے کی نظریں ملکوں اور قوموں کے قدرتی وسائل، ان کی مستند ثقافت اور ان کے قومی اور اسلامی تشخص پر گڑی ہوئی ہیں، اور وہ انہیں تباہ و برباد کرنے اور ان پر قبضہ جمانے کی درپے ہیں۔ آپ نے غزہ کی حیرت انگیز فتح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس چھوٹے سے اور محدود علاقے نے سر سے پیر تک مسلح اور امریکہ کی مکمل حمایت یافتہ صہیونی حکومت کو دھول چاٹنے میں کامیابی حاصل کی، اور یہ فتح عقل و ایمان، اللہ سے لو لگانے اور اللہ کی طاقت پر بھروسے کے سبب حاصل ہوئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی حکومت کو سامراجی طاقتوں کا سرغنہ اور مالی لحاظ سے دنیا کے طاقتور لوگوں کو پٹھو بتایا، اور کہا کہ بڑے بڑے مالی کارٹلز ہر دن ایک نئے طریقے سے اقوام کے تشخص اور مفادات کو تبدیل کرنے اور اپنے سامراجی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کے بقول تم جتنا زیادہ مشکل میں رہو اتنا انہیں پسند ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی کانگریس کے نمائندے قاتلوں اور ہزاروں بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تالیاں بجاتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس امریکی بحری بیڑے کے کیپٹن کو جس نے ایرانی مسافر طیارے کو 300 مسافروں کے ساتھ سر نگوں کر دیا میڈل دیتی ہے۔ یہ ان کی دشمنی اور باطنی خباست کی کچھ مثالیں ہیں کہ جو سفارتی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور ان حقائق کے مقابلے میں اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ غزہ پٹی میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں واپس آنے والے 90% پناہ گزینوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سلامہ معروف نے العربی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شمالی غزہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی غزہ پٹی میں پناہ گزینوں کی واپسی سخت اور دشوار حالات کے باوجود جاری ہے، اور یہ افراد 8 کلومیٹر سے زیادہ کے تباہ شدہ راستوں اور سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں، اور اب تک اس راستے سے 70 بچے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ سلامہ معروف نے کہا کہ اب تک بے گھر افراد کے لیے عارضی مکانات یا 1 لیٹر تیل بھی غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہوا، اور بے گھر افراد نقل و حمل کے ذریعے بغیر پیدل علاقے میں واپس جانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے گھر افراد کے لیے خیمے بھیجے جانے کی درخواست کے باوجود ہمیں اب تک صرف 800 خیمے موصول ہوئے، اور مطلوبہ خیمے فراہم نہ ہونے کی وجہ غزہ تک نقل و حمل کے عمل میں مشکلات بتائی گئی ہیں۔ غزہ پٹی میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر نے کہا کہ غزہ میں پناہ گزینوں کی بنیادی ضروریات کو جلد از جلد پورا کیا جانا چاہیے۔ دریاسنا حماس کے سینئر رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ آج نیتن یاہو اور بن گویر کی قیادت میں قابض حکومت کی فلسطینیوں کو زبردست ان کی وطن سے باہر منتقل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ حسام بدران نے کہا کہ ہم ایک بار پھر دنیا پر ثابت کریں گے کہ فلسطینی قوم اپنی مقدس سرزمین اور وطن سے دستبردار ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی، اور اس سلسلے میں وہ ہر قیمت چکانے کو تیار ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی قوم ناقابل تسخیر ہے اور وہ ہرگز شکست تسلیم نہیں کر سکتی، اور ان کی شمالی غزہ کی پٹی میں واپسی کا منظر قابضین کی بہت بڑی شکست اور ان کی پسپائی کا غماز ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اردن کے بادشاہ اور مصری صدر غزہ پٹی کے باشندوں کو اپنے ملکوں میں بسانے پر تیار ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے غزہ پٹی کے باشندوں کو مصر میں منتقل کرنے کے بارے میں مصری صدر سے بات کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصری صدر غزہ کے فلسطینیوں کا استقبال کریں گے اور شاہ اردن بھی یہی کریں گے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ غزہ پٹی کے باشندے تشدد سے آری جگہ پر زندگی گزاریں، اور غزہ پٹی گزشتہ برسوں میں جہنم جیسی رہی ہے۔ ٹرمپ نے دو ملکوں کی تشکیل کے رائے حل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نیتن یاہو جب وائٹ ہاؤس میں آئیں گے تو ہم اس موضوع کو پیش کریں گے۔ غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر کے نسل پرستانہ منصوبے کی عالمی برادری کی جانب سے بڑی سطح پر مخالفت ہو رہی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیظ نے غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے بارے میں ٹرمپ کے منصوبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے باہر نکالنے کا مسئلہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور مصر اور اردن کی حمایت میں عرب لیگ کا موقف پوری طرح واضح اور غیر مبہم ہے۔ ابو الغیظ نے مزید کہا کہ اس طرح کے مسائل اس سرزمین کے مالکوں کو جا بجا کرنے کے قدیمی منصوبے کا حصہ ہے جو ایک بار پھر سامنے آیا ہے، لیکن ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کا دوبارہ جائزہ لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ وہ غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کی مخالف ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ایسے ہر اس منصوبے کی مخالفت کریں گے جو فلسطینیوں کو غزہ سے جبری طور پر جا بجا کرنے یا کسی بھی طرح کے نسلی صفائی کا حامی ہو۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن اسفدی نے بھی غزہ کے باشندوں کو عارضی طور پر پڑوسی ممالک میں بھیجنے کی امریکی صدر کی درخواست پر رد عمل میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو جلاوطن کرنے کی مخالفت ناقابل تبدیل ہے، اور امن و استحکام کے حصول کے لیے جو کہ ہم سب چاہتے ہیں، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر ہی بسانا ضروری ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک بیان میں فلسطینیوں کو غزہ سے باہر نکالنے کے امریکی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے سیاسی حل پر مبنی قاہرہ کے موقف پر تاکید کی۔ تحریک حماس نے بھی اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کے سلسلے میں مسلم ممالک بالخصوص مصر، اردن اور عرب لیگ کے موقف کا خیر مقدم کیا اور اعلان کیا کہ غزہ کے باشندوں اور استحکامت کی پائیداری اور ثابت قدمی نے ملت فلسطین کو ان کی زمینوں سے باہر نکالنے کی دشمن کی تازہ ترین کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے مسائل کے حل کے سلسلے میں اپنے ایک تازہ ترین متنازع بیان میں اس علاقے کو پوری طرح خالی کرانے اور فلسطینی باشندوں کو پڑوسی عرب ممالک میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اردن اور مصر کو چاہیے کہ وہ غزہ کے زیادہ تر فلسطینیوں کو قبول کر لیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں جنگ بندی اور علاقے کے مسائل پر گفتگو کی اور کہا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی امداد ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شب بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی کامیابی علاقے کی سبھی اقوام اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کی کامیابی ہے جنہوں نے ملت فلسطین کی حمایت اور پشت پناہی کی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی کا مقصد پورا ہو گیا اور اسرائیل کو حماس اور استقامت کو ختم کرنے کے منصوبے میں پوری طرح ناکامی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر جارحیت کی طرح لبنان پر اسرائیلی حملہ بھی امریکہ اور یورپ کی مدد سے انجام پایا تھا، جس کا حزب اللہ کے سبھی مجاہدین نے مثالی اور بے نظیر استقامت و پائیداری سے مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں اپنی بے نظیر استقامت اور شہادت پسندی ثابت کر دی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل غزہ کی جنگ میں جنگی مجرم کی طرح سامنے آیا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہا اور اپنے جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فلسطین کے استقامتی محاذ سے سمجھوتے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ غاصب سے حکومت کے مقابلے اور مقبوضہ سرزمینوں کی آزادی کے لیے ایک سیاسی، ملی اور انسانی انتخاب ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوری ایران اور عراق کی جانب سے لبنانی عوام کی حمایت اور مدد کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے اور اس کامیابی پر اپنے حلیفوں اسلامی جمہوریہ ایران، یمن اور لبنان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی سینٹ نے پیکا ترمیمی بل 2025 پاس کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ کے آنے والا سینٹ نے متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 ایسی حالت میں پاس کیا کہ صحافیوں نے احتجاجاً پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا۔ یاد رہے پاکستان کی قومی اسمبلی سے پیکا ترمیمی بل 2025 پاس ہونے کے بعد پاکستانی صحافیوں کی تقریباً سبھی تنظیموں نے اس کو صحافت مخالف بل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پاکستانی صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس بل سے آزاد صحافت کو نقصان پہنچے گا۔ حکومت پاکستان نے صحافیوں کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیکا ترمیمی بل 2025 کا اصل مقصد فیک نیوز کی روک تھام ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف 28 جنوری کو ملگیر احتجاج کی کال دی تھی۔ پاکستان میں صحافی برادری نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف ملگیر مظاہرے کیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر آج پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف ملکی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہروں میں صحافی برادری کے علاوہ بڑی تعداد میں وکیلوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پی کا ترمیمی ایکٹ کے خلاف نعرے درج تھے۔ یہ مظاہرے ایسے حالت میں کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی پی کا ترمیمی بل 2025 کو پاس کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ بل غیر قانونی طور پر پاس کیا ہے۔ مظاہرین نے یہ بل فوری طور پر واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بنو کے علاقے جانی خیل میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 9 کو زخمی کر دیا۔ ISFPR کے مطابق 27 جنوری کو سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنو کے علاقے جانی خیل میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا۔ بیان کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ ترجمان پاکستانی فوج کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ہندوستان میں 20 سے زائد ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز نے مصنوعی ذہانت کی کمپنی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق 135 صفحات پر مشتمل مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اوپن اے آئی کے کام کو ڈیجیٹل نیوز پبلشر ایسوسی ایشن اور دیگر میڈیا ہاؤسز کے کاپی رائٹس کے لیے ایک خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز میں ہندوستان کے معروف ارب پتی گوتم اڈانی اور مکیش امبانی کے ڈیجیٹل میڈیا گروپس اور انڈین ایکسپریس اور ہندوستان ٹائمز شامل ہیں۔ یاد رہے ہندوستان کا سرکاری انٹیلیجنس ادارہ ANI بھی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اوپن اے آئی کمپنی کا کہنا ہے کہ چونکہ کمپنی بیرون ملک سے کام کرتی ہے اس لیے اس کے خلاف مقدمے کی سماعت ہندوستانی عدالتوں کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ امریکی پولیس حکام نے کہا ہے کہ انڈیانا میں ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک مشکوک فرد سمیت 3 افراد ہلاک اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایلکارٹ کی پولیس ترجمان جیسیکا میک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ریاست ایلکارٹ میں واقع مارٹن سپر مارکیٹ میں دوپہر کے وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پولیس اہلکار ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ پولیس نے مرنے والوں کے نام اور فائرنگ کی وجہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ انڈیانا کے گورنر مائک براؤن نے ایکس پر کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں ہم ریاستی اور مقامی پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے لیے بھی امریکی امداد عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح نو منتخب امریکی حکام نے پاکستان کے لیے بھی اپنی امداد بند اور کئی اہم منصوبے روک دیے ہیں۔ امریکہ کے اس اقدام کے بعد توانائی اور زراعت کے شعبوں میں پاکستان کے 5 منصوبے تعطل کا شکار ہوئے۔ گزشتہ دنوں امریکی محکمہ خارجہ نے تمام سفارتی اور کونسل مشنز کو ہدایت کی تھی کہ وہ غیر ملکی امدادی پروگرام فوری طور پر معطل کر دیں۔ یہ اقدام ابتدائی طور پر 90 دن کے لیے کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق یوکرین، تائیوان، اردن سمیت دیگر ممالک کی امداد پر بھی ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اور اب پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم شام کے حالات، خاص طور پر اقلیتوں کے مصائب و مشکلات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے شام میں بشار اسد حکومت کا تختہ الٹ کر مسلح مخالفین اقتدار پر قابض ہوئے، اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر اقلیتوں کے مصائب اور مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتیں شام کے بعض علاقوں پر قبضہ جمانے میں بھی کامیاب ہو چکی ہیں۔ ان سارے موضوعات کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات چیت جاری رکھیں گے۔
شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو ڈیڑھ مہینہ گزر چکا ہے۔ شام سے موصولہ خبروں کے مطابق اس ملک کے شیعہ مسلمانوں کے خلاف تحریر الشام سے وابستہ مسلح عناصر نے مختلف طرح کے تشدد میں اضافہ کر دیا ہے۔ شامی صوبے ہومس کے گاؤں الکنیسہ میں مسلح عناصر کے حملے میں 10 شیعہ شہری شہید ہو گئے۔ مسلح عناصر نے اس گاؤں میں 5 شامی شہریوں کو گرفتار بھی کیا اور اس گاؤں کے مکینوں کو سخت ہراساں کیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ترین گاؤں میں 3 شیعہ شہریوں کو گرفتار کیا، جبکہ 3 دیگر شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ تحریر الشام گروپ سے وابستہ مسلح عناصر نے کفرنان گاؤں پر حملے میں 27 افراد کو گرفتار اور متعدد کو زخمی کیا۔ الجولانی سے وابستہ مسلح عناصر نے الغزیلہ اور الحمام کے 2 دیہاتوں میں 4 افراد کو کھلے عام قتل، 5 کو گرفتار اور 10 کو زخمی کیا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق 2 روز قبل الجولانی سے وابستہ مسلح عناصر مغربی ہومس کے الغور قصبے میں داخل ہوئے اور 4 شہریوں کو براہ راست سر میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ ان فورسز نے 2 دیگر شہریوں کو بھی ان کے ساتھ تنازع میں ملوث ہونے کے الزام میں قتل کیا۔ یہ تشدد صرف صوبہ ہومس تک محدود نہیں ہے، بلکہ حما اور شام کے ساحلی علاقوں میں بھی نوجوانوں کو شہر کے مرکز میں اکٹھا کر کے پھانسیاں دی گئی ہیں۔ ملک کے اندر اور خاص طور پر مسلح اور دہشت گرد عناصر کے خوف سے شیعوں کی ایک بڑی تعداد بے گھر ہو گئی ہے اور ان کی صورتحال ناگفتہ بے ہے۔ متاثرین میں بچے اور خواتین بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ ان اقدامات نے شام کے مقامی لوگوں کے مصائب اور مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ یہ تشدد یا تو ابو محمد الجولانی کی اجازت سے کیا گیا یا وہ مسلح گروہوں کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی ایک بڑی تعداد تحریر الشام کے ساتھ تعاون میں ہے، وہ اقتدار میں حصہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، شیعہ علاقوں کے مکینوں پر مسلح عناصر کے حملے نہ صرف فوجی کارروائی کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، بلکہ ان علاقوں میں خوف اور عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بھی ہیں۔ یہ گروہ شام کے شیعوں پر نئی حکومت کی اطاعت و پیروی کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ حملے بشار اسد حکومت کی افواج کا مقابلہ کرنے کے بہانے سے کیے جا رہے ہیں اور نئی حکومت سے وابستہ عناصر اسد حکومت کی قریبی قوتوں کا صفایا کرنے اور انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ تشدد شام کے نازک اور غیر مستحکم صورتحال اور حمص سمیت مختلف صوبوں میں شیعہ برادری پر اس کے گہرے اثرات کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ حملے شام میں مذہبی اور نسلی کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ تنازعات میں اضافے اور انسانی بحران کا باعث بن سکتے ہیں۔ پانچواں نقطہ یہ کہ شیعوں کے خلاف تشدد میں اضافے اور گزشتہ 45 دنوں کے دوران سینکڑوں افراد کی شہادت اور زخمی ہونے کے باوجود حالانکہ یہ شام کے شیعہ آبادی والے علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور انسانی بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ عالمی برادری بالخصوص انسانی حقوق کی دعوے دار طاقتیں ابھی تک خاموش ہیں۔ اس خاموشی کی وجہ سے اس تشدد کو روکنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ٹیلیفونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور شام میں پیش رفت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ عباس عراقچی نے شیعہ اور علوی آبادی کے علاقوں میں نہتے عام شہریوں اور شامی عوام کے خلاف مسلح گروہوں کی منمانی کارروائیوں کی خبریں منظر عام پر آنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے۔
اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر حسین آجی کو، جو بین الاقوامی امور، خاص طور پر مغربی ایشیا کے امور کے ماہر ہیں اور علاقے کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت خوش آمدید پروگرام ہے۔
خدا،
میں بھی کاظمی صاحب آپ کی خدمت میں سلام اور احترام پیش کرتا ہوں اور اسی طرح سے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور خاص طور سے وہ افراد جو ملک کے باہر ہماری آواز کو سن رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ۔ یہ مسلح گروہ جو اقتدار پر قابض ہوئے شام کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے وہاں پر اقلیتوں پر مصائب اور مشکلات اور ان کے خلاف کاروائیاں شروع کی ہیں، جس کو بین الاقوامی میڈیا کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے تو آپ ان واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر جو میڈیا کا کردار اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، ذرائع ابلاغ کا ایک فطری ایک جو ہے وہ فرض ہے، اور اگر وہ اپنے پیشہ ورانہ جو ان کی ذمہ داری ہے، اگر اس کے مطابق اگر وہ عمل کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض حقائق سے ان کو چشم پوشی کرنا پڑے، لیکن اگر وہ اپنی پیشہ وری کے ساتھ ساتھ انسانی پہلو کو بھی مد نظر رکھیں تو وہ حقائق ان کو کہنا پڑیں گی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج دنیا کچھ ایسی نہیں ہے کہ آج میڈیا جو ہے وہ مخاطب کی حساسیتوں اور ان کے نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے اپنے جو خیالات کا اظہار نہیں کرتی۔ اس وقت انسان جو ہے وہ یہ جو سرعت عمل ہے میڈیا میں، اور وہ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ سرعت عمل خاص طور سے ذرائع ابلاغ میں یا میڈیا کی دنیا میں جو ہے وہ سرعت عمل نے انسان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور سرعت عمل اس قدر اہم ہے کہ انسان اس کو اپنے قابو میں نہیں کر پا رہا ہے۔ اس وقت جو شام میں جو صورتحال ہے، جو شام میں کس طریقے سے اجتماعی طور پر قتل عام کیا جا رہا ہے شیعہ نشین علاقوں میں، اور ترتوس، لازقیہ اور حتیٰ دمشق کے بعض علاقوں میں کہ جہاں پر شیعہ نشین علاقے موجود ہیں، وہاں پر ملے عام میں جو ہے وہ اس طریقے سے قتل عام کیا جاتا ہے یا موت کی سزا سنا دی جاتی ہے، موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جائے، اور یہ خود جو ہے جو اس قدر یہ واقعات اس طرح کے بڑھ گئے ہیں کہ خود جو وہاں پر اقتدار میں ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اب چھپانے پر قادر نہیں ہیں، اور جو
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب،
ان کے حامی ہیں غیر ملکی وہ
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر شفقت شیرازی جو دانشور ہیں اور ایک بڑا عرصہ انہوں نے شام میں گزارا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
شفقت شیرازی صاحب، آپ ایک عرصہ شام میں رہے، شام کے حالات کو، شام کے علاقوں کو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب وہاں سے مسلح گروہوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو خبریں تمام تر سینسر کے باوجود جو نکل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ وہاں پر اقلیتوں پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم جو ہوئی ہیں ان کو بیان کرتی ہیں, تو ان کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ. جی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شام کے جہاں 35-40% آبادی اقلیتوں کی ہے, جہاں متعدد ادیان اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, جہاں علوی رہتے ہیں, کرسچین رہتے ہیں, اسماعیلی رہتے ہیں, مرشدی رہتے ہیں, عاشوری رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں, بہت سارے اس کے علاوہ بھی اقلیتیں موجود ہیں, وہ اس وقت عدم تحفظ کا شکار ہے
جی.
اور بین الاقوامی میڈیا کے اندر, حتیٰ کہ مقاومت کے میڈیا کے اندر بھی ان کا اس وقت ان کی اس مظلومیت کا تذکرہ نہیں ہو رہا. ہوتا ہے کہ جب انقلاب آتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, تو کچھ نہ کچھ واقعات اس قسم کے آتے ہیں, لیکن شام کے لوگوں نے جو جنگ نہیں کی اور حلب سے لے کر یہ لوگ فوراً دمشق پہنچ گئے, اس کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو آؤ لے لو, ہمیں ملک میں اب امن چاہیے, ہم 14 سال سے لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں. اب 14 سال کے اندر گزشتہ یہی گروہ تھے, یہ کوئی معصوم تو نہیں تھے, ان سب کے ہاتھ شام کی عوام, شام کی پولیس, آرمی ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. انہوں نے لوگوں کو ٹرالوں میں ڈال کر ذبح کرنے کے بعد نہروں میں ڈالا تھا, انہوں نے لوگوں کو زندہ تنور کے اندر جلایا تھا, انہوں نے لوگوں کو الٹا لٹکا کر ان کی کھال اتاری تھی, جس کی ویڈیو چلتی رہی میڈیا کے اوپر. انہوں نے جو جرائم ہو سکتے تھے جن جن علاقوں پہ یہ سب متسلط تھے, تو یہ بھی یہ کام کرتے رہے, مد مقابل نظام کی طرف سے بھی ان کے خلاف سختی ہوتی رہی, ان کے لوگ بھی مرتے رہے, نظام نے بھی ان کے ساتھ سختیاں یقیناً کی تھی, تو یہ دونوں طرف سے ایک جنگ جاری تھی. جب عوام اس جنگ سے تنگ آ گئی تو انہوں نے بغیر جنگ کے جب ان کے ملک حوالے کر دیا, اب ان کو چاہیے یہی تھا کہ عفو عام کا اعلان کرتے, جیسے اس شخص نے جو ایک داعشی تھا اور اس نے اپنی شکل اور کیا کہتے ہیں حیات کو تبدیل کیا, تو اس کو اپنے مواقف کو بھی تبدیل کرنا چاہیے تھا, اور ملک کے اندر امن و امان لوگوں کی پہلی ضرورت تھی, وہ ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ اقتصادی طور پر ملک مکمل کمزور اور تباہی کا شکار ہو چکا تھا, ان کی زندگی کے حوالے سے سوچنا چاہیے تھا کہ جس ملک کے اندر 24 گھنٹے میں بجلی نہیں آتی, لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم نہیں ہوتی, شدید ترین اقتصادی پابندیاں ہیں, ان کے اقتصادی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پلان دینا چاہیے تھا جس میں عوام کی بہتری ہوتی, سابقہ نظام سے اچھا نظام ثابت کرتے. اچھا یہ ہوا کہ جب یہ لوگ آ کر قابض ہوئے تو شام کی عوام کے تمام تر جو ادیان اور اقلیات کے بڑے لوگ تھے, اکابرین تھے, انہوں نے سب نے ان کو تبریک بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ ایک حکومت مدنی قائم کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم امن چاہتے ہیں, ہم تنگ آ چکے ہیں اس سے, اور ان کو ایک پوری بھرپور عوامی حمایت ملی, یعنی اپنے لوگوں کی طرف سے بھی, حتیٰ کہ مختلف اقلیات کی طرف سے بھی, بلکہ سابقہ جو لوگ سابقہ نظام کے ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کی تائید کرتے ہیں, آئیں ہمارے ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں. لیکن یہ خون کے پیاسے لوگ, انہوں نے آ کر الٹا کام کیا. دمشق شہر کے اندر نسبتاً امنیت بہتر ہے اور وہاں مسلسل ملاقاتیں اور یہ وہ سلسلہ جاری ہے, لیکن جو صورتحال اس وقت حمص کی ہے اور کیا کہتے ہیں ساحل کی ہے, لازکیہ اور ترتوس کے علاقوں کی ہے, وہ بہت بری صورتحال ہے. اطلاعات کے مطابق جو میڈیا میں آج تک پہنچی ہیں, 30,000 سے زیادہ لوگ انہوں نے اب لاپتہ ہے, نہیں پتہ مار دیے, نہیں پتہ جیلوں میں ڈال دیے, جو اس وقت سیدنایا کی جیل دکھا رہے ہیں کہ سابقہ نظام نے جتنے لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے, آپ نے تو 1.5 ماہ کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ لوگ جو ہے اس وقت گرفتار کر لیے ہیں. 2,000 سے زیادہ لوگ جو جن میں ان کے انٹلیکچوئل تھے, ان کے ڈاکٹر تھے, ان کے پروفیسر تھے, سائنسدان تھے, علماء تھے, اہل سنت علماء تھے, جو آپ سے اختلاف نظر رکھتے تھے, آپ نے ان کو قتل کیا. اس وقت سب سے بری صورتحال وہاں پہ شیعت کی ہے, مکتب تشیعوں کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ علویوں کی ہے ساحل کے اندر, اور عیسائیوں کی ہے. انہوں نے آ کر علویوں کے جو مقدس مقامات تھے, ایک مقام مقدس تھا حضرت خضر علیہ السلام سے منصوب تھا, اس کو بم سے اڑا دیا. ابھی دو دن پہلے ایک اور کسی ولی کا مزار تھا وہاں پہ جو علویوں کے نزدیک بہت مقدس تھا, اس کو آگ لگا دی اس مزار کے اندر. اس کے علاوہ بھی یعنی وہاں پہ یہ جاتے ہیں گاؤں کے تمام جوانوں کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر خواتین چیختی ہیں, بچے چیختے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی احانت خواتین اور بچوں کو بھی کرتے ہیں, اور ان افراد کو جسمانی نفسیاتی ہر قسم کا ٹارچر کرتے ہیں. اگر کوئی تھوڑا بہت اپنی زبان سے بھی ریئیکشن دکھاتا ہے سیدھی گولی مار دیتے ہیں. اور یہ اس وقت غرب حمص کے اندر جو دلبوز ایک علاقہ ہے اور ایک علاقہ غورل غربیہ ہے, یہ اس وقت مکمل محاصرے کے اندر ہے. ان دونوں کی یہ بڑی آبادیاں اہل تشیع کی شمار ہوتی ہیں وہاں پہ شیعوں کی, جن کی 15-20 ہزار آبادی بنتی ہے. اب اس وقت وہاں سے نہ کوئی بندہ باہر جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے, ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے اور وہ اس وقت محصور ہو چکے ہیں اپنے گاؤں کے اندر. اور جو مین ان کے علاقوں کے جو رستے تھے وہاں پہ مٹی کے ٹرالے لگا کر رستے وہ سواتر بنا کر رستوں کو بند کر دیا ہے اور یہ ان کو محاصرے میں رکھا ہوا ہے. اس وقت مختلف علاقوں سے بہت عجیب قسم کی خبریں آ رہی ہیں. محترم شخصیات کو بلاتے ہیں, پکڑتے ہیں, رگڑتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ کتوں کی طرح آواز نکالو, باقی حیوانات کی طرح آوازیں نکالو. عجیب طریقے سے ان کو اذیت کرتے ہیں یعنی, اور بڑے فخریہ انداز سے جس انداز سے ہوتا ہے انتقام کی کیفیت ہے, خون کے یہ پیاسے لوگ ہیں. اور پھر یہ سارے لوگ سیرین نہیں ہیں, ایک بڑی تعداد ان کے اندر یعنی مختلف ممالک کے آئے ہوئے دہشت گردوں کی ہے.
میں آپ سے اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آگے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بشار اسد کے دور میں ان پر ایک الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ اقلیتوں کے خلاف انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں, لیکن جو برسر اقتدار ٹولہ آیا ہے وہ اس سے بڑھ کر ظلم کر رہا ہے. تو لیکن بشار اسد کے دور میں جو انٹرنیشنل میڈیا بشار اسد کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ وہ اقلیتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بالکل خاموش ہے اور شام کی خبریں باہر نکلنے نہیں دی جا رہی ہیں.
اس وقت تقریباً 700 چینل دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر شام کے سابقہ نظام کے خلاف ایک پروپوگنڈا, زہریلا پروپوگنڈا بنا رہے تھے. حتیٰ کہ جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کے مختلف ذرائع کے ذریعے, ہوش مصنوعی کے ذریعے مختلف طریقوں سے فلمیں بنا کر جو حقیقت نہیں ہوتی تھی وہ جرائم بھی دکھائے جاتے تھے, اور وہ چیزیں بیان کی جاتی تھی کہ جو شام کے عوام کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا.
جی
لیکن آج
شفقت شرازی صاحب, میں آپ کی بات کاٹوں گا, تھوڑا سا آپ ریسٹ کر لیں, ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ابھی میں چلتا ہوں ڈاکٹر حسین حاجی صاحب کی جانب. بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے, یہ خود وہاں پہ ایک عرصہ رہے ہیں, بڑے قریب سے حالات کو جانتے ہیں ڈاکٹر شفقت شرازی صاحب. تو اس قسم کا جو ماضی میں جو بتایا جا رہا تھا, جس کو بعض غلط پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا بشار اسد کے خلاف حقیقت کے برخلاف, لیکن اب جو حقیقت ہے اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں, ہمیں ایک بنیادی سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ کے سوال کا جواب دینا کے لیے. ایک جو بنیادی مشکل ہے, جن لوگوں نے بہت ہی اجلت پسندی کے ساتھ وہاں کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, یہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں اعتقادات کا بدلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اور یہ جو جولانی ہے یہ اپنے اعتقادات تو نہیں بدل سکتے, لیکن یہ اور ان سے منسوب جو پوری تحریک وہاں پر ہے جیسے تحریر الشام, یہ اپنے نظریات کو تو بدل نہیں سکتے, بظاہر اپنی شکل اور شمائل کو وہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج جو ہم یہ بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں کہ کیوں یہ تشدد کا سہارا لے رہے ہیں, اور پہلا جو نشانہ ہے ان کا جو ہے وہ شیعہ اور علوی ہیں, اور اس کے بعد جو دریوزی ہیں, اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ 30-40% جو وہاں پر دوسری اقلیتیں ہیں ان کو بھی اپنا شکار بنائیں گے. دیکھیے اس وقت چالیس مسلح سیاسی گروہ ہیں جو اس وقت شام میں جو ہیں وہ اس وقت سرگرم عمل ہیں. اگر مذاکرات کی بات ہو, اگر مذاکرات ہوں, مذاکرات ان کے پیش نظر ہوں اور سفارتکاری ہو, لیکن یہ اس کے بجائے یہ اسلحے کو انہوں نے اپنی زبان بنا لیا ہے اور تشدد کو اپنی زبان بنا لیا ہے اور اسلحے کے ذریعے جو ہے یہ اپنا کام آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مذاکرات ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے اسلحے کی زبان, یہ اس کو جو ہے ہم یہ ایک کنٹرڈکشن وہاں پہ پایا جا رہا ہے, اس کو جو ہے جمع نہیں کیا جا سکتا ہے وہاں پر. اس وقت جو جولانی کے جو آئیڈیولوجی ہے, جولانی اور اس سے وابستہ جو ہے وہ پورا یہ گروہ ہے, یہ عمارتی اور یہ عمارت کے پیش نظر جو ہے وہ کی تصویر پیش کرتے ہیں. ان کے یہاں ڈیموکریسی اور یہ کہ جمہوریت ایک ولایتی اور عمارتی سوچنے کا انداز ہے, ان کی سوچ کا جو انداز ہے عمارتی اور ولایتی. جمہوریت ہو جہاں پر سب لوگ شرکت ہو, ایک جمہوری عمل ہو جہاں پر سب کی شرکت ہو, یہ اس کے قائل بہت نہیں. اسی لیے جو امریکی حکام ہیں اور وہاں کے سینیٹر ہیں وہ گئے, اور یہ نا تجربہ کار جو نوجوان ہے جو اس وقت سربراہ بنا ہوا ہے مسلح گروہوں کا, ان سے ملاقات کرتے ہیں جا کے وہاں. لیکن میں یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جولانی ہے یہ جو ہے ایک وقتی عنصر ہے کہ یہ جس سے مدد لی جا رہی ہے اور بیگانہ طاقتیں اس کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں وقتی طور. دیکھیے اس وقت جو جولانی ہے یہ ڈیموکریٹک شخصیت کا تو مالک ہے نہیں ہے, اور جو ہے وہ مذاکرات اور ڈیموکریٹک جو ہے وہ ایک جو عمل ہوتا ہے اس کا بھی قائل کیونکہ نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ان پر اعتماد تو نہیں کر رہے, لیکن اس کو وقتی طور سے اپنے دعوے کے لیے ایک طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور کیوں حمایت کی سوال یہ تھا کہ یہ جو سینیریو جس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کھیل تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ آئے جولانی کے ساتھ آ گئے اور اس کی حمایت کی. دیکھیں شام کو جو ہے وہ ایک عرصے دراز تک جنگ کا سامنا رہا, اور اس کے بعد اقتصادی مشکلات وہاں پر پیدا ہوئیں. دیکھیں بیگانہ طاقتیں جو ہیں وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ شام کو ایک خوشحالی کی طرف لے جائیں, اقتصادی مشکلات سے اس کو نجات دلائیں, جمہوریت کی طرف لے جائیں, نہیں, ان کے مقاصد کوئی دوسرے تھے. دیکھیں میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اسد کا جو نظام تھا وہ بھی مشکلات سے آری نہیں تھا, لیکن کم سے کم جو وہاں پر پائیداری تھی, جو وہاں پہ استحکام تھا, وہ نسبتاً اس وقت موجود تھا. اور سب کو جو اقلیتیں تھیں ان کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, دریوزی تھے, عیسائی لوگ تھے اور جو دوسری اقلیتیں, وہاں پہ سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے. لیکن اب یہ جو جولانی ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی خود جو پوزیشن ہے وہ غیر مستحکم ہے, اس لیے خود کہتا ہے کہ اب ہمیں 3 سے 4 سال لگ سکتے ہیں کہ اس جو سیاسی پورا عمل ہے اس کو سر انجام تک پہنچانے کے لیے, جبکہ اس کو خود پتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے اور ایک چیلنج سے کم نہیں ہے, اسی لیے وہ کہہ رہا ہے, اور اس کو خود معلوم ہے کہ یہ ہو نہیں پائے گا. اور ایک اہم بات دوسری یہ ہے کہ جو وہاں پہ جغرافیہ کو لے کر کے وہاں پر جو ہے وہ جنگ اور اختلاف پایا جاتا ہے شام کے اندر, احمد العیونی کی اگر آپ بات کیجئے وہ جنوبی محاذ پر ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے, یعنی اگر ہم بات کریں تو امریکیوں کی نظر سے اگر ہم بات کریں تو یہ شخص جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. یا مثلا ایک اور شخص ہے شیخ مظلوم, جو قصد کو ڈیموکریٹک فورس ہے اس کا جو سربراہ ہے, وہ ان کے اندر قومیت کے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں. جولانی کے سر پر تو کئی ملین ڈالر کا انعام تھا, کیونکہ اس کا جو رجحان تھا وہ دہشت گردانہ تھا, دہشت گردانہ تفکرات کا مالک تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت ہی تلخ اتفاقات اور واقعات کا ہم مشاہدہ کریں گے شام میں, اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے عنقریب کے جو وہاں پر عوام ہے, شامی عوام, وہ قیام کریں گے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے.
انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ڈاکٹر شفقت شیرازی صاحب, اس وقت جو مسلح گروہ برسر اقتدار ہیں شام کے اندر, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ حقیقت ہے کہ پہلے وہ داعش کا حصہ رہے ہیں اور دہشت گرد رہے ہیں اور دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے رہے, اب جب کہ حکومت میں آ گئے ہیں تو ان کا جو الزام تھا بشار اسد کی حکومت کے اوپر کہ وہ ڈکٹیٹر ہے, تو ابھی کیا وہاں پہ جمہوری حکومت ہے اور وہاں پر کیا اقلیتیں محفوظ ہیں ان کے دور حکومت میں؟
دیکھیں اس وقت جہاں تک وہاں کا نظام ہے, آپ کے مہمان اس کی اچھی وضاحت کر رہے تھے کہ یہ لوگ تو جمہوریت پہ نہ ایمان رکھتے ہیں, اور اگر چار باتیں بعد اگر میڈیا میں آ کر بھی دیتے ہیں تو وہ فقط لوگوں کو خاموش کروانے کا ایک مرحلہ ہے, جب کہتا ہے کہ 3 سال بعد ہمارا دستور مکمل ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ اس دستور کی شکل بعد میں بتائیں گے. تو ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر یہ لوگ جو ہیں حقیقت میں یہ خود مختار ہیں ہی نہیں, ان کو باہر سے استنبول سے کنٹرول ہوتے ہیں. اردوغان کے ایک والی بن کے یہ حکومت کر رہا ہے, کوئی آزاد اور خود مختار نہیں ہے. اور یہ حکومت جو بھی آئی ہے یہ بیرونی قوتوں کی مدد سے آئی ہے, امریکہ کی مدد سے, اسرائیل کی مدد سے, اردوغان کی مدد سے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کی تنخواہیں کہاں سے تھی, ان کو پیسہ کس نے دیا, اسلحہ کس نے دیا, ٹرینڈ کس نے کیا, ان سب کی تاریخ واضح ہے. یہی لوگ ان کے سروں کی قیمت تھی, یہی لوگ دہشت گرد تھے, یہی داعش کے اندر تھے, یہی القاعدہ کے وہاں پہ جو شام کے اندر چیپٹر ہے جس کو جبہۃ النصرہ کہتے ہیں اس کے بانیان میں سے تھے. تو یہ تو سارے کیا کہتے ہیں معروف ہیں ان کی تاریخ, لیکن آج فقط ان کو پالش کر کے نئے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے فقط عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ ایک مرحلہ آئے گا. اس وقت خود ان کے مابین بہت سارے اختلافات ہیں, جو حکومت اقتدار دمشق کے اوپر آ کر قابض ہوئے ہیں ان کی زبان نسبتا نرم ہے, لیکن ان کے اتحادی جو دسیوں گروہ موجود ہیں وہ اس کو خائن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے انقلاب کے جو اصول تھے ان سے منحرف ہو گیا, یہ اقتدار کے چکر میں پڑ گیا, ہم نے ان سے آ کر انتقام لینا ہے. تمام تر لوگ جو ان سے آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اختلاف کرتے ہیں ان کی نظر میں وہ واجب القتل ہیں. اس وقت انہوں نے آتے ہی, ابھی تو وہاں پہ کوئی نظام قائم ہی نہیں کیا تھا اور سابقہ آرمی پولیس پورا سسٹم معطل کر دیا تھا, اور اس کے بدل میں چوروں اور ڈاکوؤں اور مجرموں کو روکنے کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا تھا. تو سب سے پہلا یہ کیا کہ اقلیتوں کو کیا کہتے ہیں ان کا اسلحہ لے لیا. اگر کسی کے پاس جو کچھ بھی تھا ان طاقت کے بلبوتے پہ ان سے وہ اسلحہ وصول کیا اور ان کو دہشت گردوں کے حوالے نے حتیٰ ان کے حوالے چھوڑ دیا. اب کوئی چور ڈاکو مجرم قاتل دہشت گرد علاقے میں جاتا ہے تو مد مقابل لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے, نہ کوئی حکومت ہے کہ جو ان کا دفاع کرے.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت شیرازی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب صفدر رضا صاحب نے, پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صفدر رضا صاحب, آج کا ہمارا موضوع ہے شام کی تازہ ترین صورتحال, خاص طور پر شام میں اقلیتوں کے مصائب اور مشکلات کے جو اس وقت مسلح گروہوں کے نشانے پر ہیں. ہمارے معزز مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں سیرین آبزرویٹری جو کہ برطانیہ کی ایک ہیومن رائٹس گروپ ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں کم از کم 45 افراد کو پھانسیاں دی گئی ہیں اور ان کو چن چن کے مارا گیا ہے, اور خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ ان کی زیادہ جو ہے وہ تعداد اقلیتی الوی فرقے سے ہے جس کا جو کہ اسد خاندان کا تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی غیر مسلح سیویلین کو بغیر کسی جرم کے مسلح گروہ جو کہ حکومت کے حمایت یافتہ ہو, اور سیرین آبزرویٹری گروپ نے کہا ہے کہ یہ سلفی سنی انتہا پسند ہیں جنہوں نے لوگوں کو چن چن کے مارا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیومن رائٹس کے ادارے جو کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اور وہ لوگ جو کہ ہر وقت سیریا پر پابندیاں لگانے کا سوچتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے اور انہوں نے وہاں پر نو فلائی زونز بنائے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر کردوں کو اور مختلف لوگوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے امداد اور اسلحہ ڈالتے تھے, تو وہ کہاں ہیں اور ان کے پڑوسی کہاں ہیں کہ جو ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کو روکیں؟ اسد کا نام تو آپ نے گالی کے طور پر لے لیا تھا, لیکن آپ کے جو کل کے دہشت گرد اور جن پر جو ہے وہ آپ نے کئی سال پابندیاں لگائیں اور ان کے سروں کی قیمتیں تھیں, اچانک وہ آپ کے ہیومن رائٹس کے اور ملک کے سربراہ ہونے کو آپ نے قبول کیا اور ان کے بارے میں آپ رتب اللسان ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور معیار ہے جس کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے. اور اگر سیریا میں ایک گروہ حکومت پہ آ گیا ہے تو اس پر جو ہے وہ عالمی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کو نہیں مناسب کہ وہ اقلیتوں اور غیر مسلح سیویلینز اور کسی بھی فرقے کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں کرے جتنی پچھلے 72 گھنٹوں میں بالخصوص اقلیتوں کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں۔
جی صفدر رضا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں مسلح گروہ جب برسر اقتدار آئے تو وہاں پر صہیونی حکومت نے سب سے پہلا جو کام کیا، شام کی جو فوجی طاقت ہے اس کو ختم کرنے کے اقدامات کیے اور 500 سے زائد حملے کیے مختلف مراکز پر، اور 90% سے زائد فوجی طاقت اس کی ختم کر دی۔ اس کے علاوہ بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کیا اور اسے امریکہ کی بھرپور حمایت بھی حاصل تھی، اور رہبر انقلاب اسلامی کے بقول اصل سازش پیچھے امریکہ اور صہیونی حکومت نے تیار کی، اور علاقے کی ایک ہمسایہ حکومت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تو اس پورے سیناریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے اس نام نہاد انقلاب کے آنے کے بعد سیریا کی ساری فضائیہ کو، سیریا کے سارے میزائلوں اور ڈرونز کو، اور سیریا کی بچی کچی اور بڑی کمزور سی نیول پاور کو، یعنی اس کی جو نیوی کی طاقت ہے اور جہاز تھے یا جو بھی چیز تھی، اس کو مکمل تباہ کر دیا، اور اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ حکومت جائز تھی یا نہیں تھی، لیکن سیریا ایک آزاد ملک تھا اور ملک ہے، اور اس کے ایسٹس کو جب آپ تباہ کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا میں کوئی عرب لیگ جو کہ اب تک شام کی مذمت کرتے نہیں تھکتی تھی، اور دنیا کی کوئی او آئی سی، اور دنیا کی کوئی اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس کے ادارے، اور جو ہے ٹیریٹوریل سوورینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کا چارٹر، وہ بالکل خاموش رہے جیسے کہ وہ اسرائیل کی تائید کر رہے ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جہاں جو بھی اقدام کرتا ہے دنیا خاموش ہو جاتی ہے، اس کے سامنے وہ گنگے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے شام کی سوورینٹی کا خیال نہیں کیا تو پھر وہاں کی حکومت کچھ تو بات کرتی۔ ان کو تو جیسے ان کے ایک بہت عزیز دوست نے شام کے ساتھ مذاق کیا ہو اور انہوں نے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا وقت ہے، یہ جو ترکی کی حمایت یافتہ حکومت ہے اور امریکہ اور اسرائیل کا محبوب ہے، یہ عربوں کی میدان جنگ بنے گا پروکسی وار میں۔ ابھی تو عربوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور وہ قطر جس نے 23 سال بعد اپنا سفیر بھیجا ہے اس دہشت گرد گروہ کے دمشق میں، اور جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تھا وہاں کا، اور کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ بھی تھی وہاں، اس وقت اسد کے دور میں وہاں نہیں تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ سیریا ایک اور پروکسی وار کا مرکز بننے جا رہا ہے، اور یقیناً ایک طرف اسرائیلی فورسز ہوں گی اور ایک طرف وہاں کے عوام ہوں گے، اور وہ حکومت ہوگی جو حکومت نام نہاد ہے۔
بہت بہت شکریہ صفدر رضا صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں، اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس طرح رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ عنقریب شامی جوان اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے ملک کو اغیار کے تسلط سے آزاد کریں گے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ شامی جوان اپنے ملک کا دفاع ضرور کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔